الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، باطن کے اعمال میں ایک عمل نہایت ضروری ہے جس کو اختیار کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس کو تواضع کہتے ہیں. تواضع ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے تکبر حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح تواضع اختیار کرنا فرض ہے. تواضع کا تعلق ہمارے دل سے ہے. تواضع اصل میں دل میں ہوتی ہے اور دل میں ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر دل سے نکل کر ظاہری اعضاء اور ظاہری اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے. تواضع اسے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ہر وقت اپنے آپ کو اپنے دل میں تمام مسلمانوں سے فی الحال کمتر سمجھے اور تمام کافروں سے انجام کے اعتبار سے کمتر سمجھے. انجام کے اعتبار سے کمتر سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال میں ایماندار ہوں اور دوسرا کافر ہے، لیکن انتقال کے وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور اس کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو ایسی صورت میں کافر جو فی الحال کافر ہے ایمان پر مرنے کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہو گیا اور میں خدا نہ کرے اگرچہ فی الحال ایماندار ہوں مومن ہوں لیکن انتقال سے پہلے کفر میں مبتلا ہو گیا تو میں اس سے بدتر ہوا. اس لحاظ سے اپنے آپ کو تمام کافروں سے انجام کے لحاظ سے کم تر سمجھے, اور ہر مسلمان سے فی الحال اپنے آپ کو کم تر سمجھے, اور ہر مسلمان کو چاہے ظاہراً وہ کیسے ہی گنہگار ہو اور کیسا ہی فاسق و فاجر ہو اور کیسا ہی روزہ نہ رکھنے والا, زکوٰۃ نہ دینے والا ہو, اور چاہے کہ اتنے ہی فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہو, لیکن اس کو اپنے سے فی الحال افضل سمجھے. اسے کہہ رہے ہیں توازن, یہ فرض ہے. اگر کوئی اس توازن کو اختیار نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور توازن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم اپنے آپ کو جاہل سمجھے. جو آدمی قرآن شریف کا حافظ نہیں ہے دوسرا حافظ ہے, تو قرآن شریف کا حافظ غیر حافظ سے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں حافظ نہیں ہوں, یہ تواضع کا مطلب نہیں ہے. اگر کسی کے اندر اللہ پاک نے کوئی کمال پیدا کیا ہے اور کوئی خوبی پیدا فرمائی ہے, چاہے علم کی خوبی ہو, چاہے عقل مندی کی خوبی ہو, چاہے دانش مندی کی خوبی ہو, چاہے طاقت و قوت کی خوبی ہو, چاہے حسن و جمال کی خوبی ہو, چاہے مال و دولت کی خوبی ہو, تواضع ان کی نفی کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مالدار یہ کہے میں تو فقیر ہوں, صحت مند یہ کہے میں تو بیمار ہوں, عقل مند یہ کہے میں تو بیوقوف ہوں, عالم یہ کہے میں تو جاہل ہوں, حافظ یہ کہے میں تو حافظ نہیں ہوں, اس کا نام توازن نہیں ہے. بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, جس کو بھی ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے. علم دیا ہے, عمل دیا ہے, تقویٰ دیا ہے, ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, عہدہ دیا ہے, منصب دیا ہے, سمجھ دی ہے, علم دیا ہے, علوم و فنون اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائے ہیں, بہت سے کمالات اس کے اندر موجود ہیں, ان کمالات کی نفی کرنا تواضع نہیں, بلکہ اپنے کو ہر مسلمان سے اپنے دل میں کم تر سمجھنا اور ہر مسلمان کو ہر حالت میں اپنے سے اچھا سمجھنا تواضع ہے. کسی گنہگار سے کی ذات کو اپنے سے افضل سمجھیں, اس سے گناہوں کو گناہی سمجھیں, اس کی برائیوں کو برائی سمجھیں, اس کی خرابیوں کو خرابی سمجھیں, اور ان خرابیوں سے خود بھی بچیں اور اس کے لیے بچنے کی بھی دعا کریں. تواضع کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو ہم جائز سمجھنے لگیں, کہ اس کی آوارہ گردی کرنے کو, نماز نہ پڑھنے کو, روزہ نہ رکھنے والے گناہوں کو ہم اچھا سمجھنے لگیں, یہ بھی تواضع کا حصہ نہیں ہے. گناہوں کو گناہ سمجھنا ضروری ہے, حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے, ناجائز کو ناجائز سمجھنا ضروری ہے, اس سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے, بلکہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن ایک ہے گناہ, ایک ہے گنہگار کی ذات. گناہ کو گناہ سمجھیں, گنہگار کو اپنے سے اچھا سمجھیں, اپنے سے بہتر سمجھیں, اسے کہتے ہیں توازن. تو یہ فرض ہے, اور اس توازن کے بہت سارے فائدے ہیں. دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے فائدے ہیں. قرآن و حدیث اس کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں, اس کی تفصیل اس وقت بتانے کا نہ موقع ہے نہ ارادہ ہے. اس وقت تو میں اہم اہم باتیں مختصر وقت میں بتلانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم بس اختیار کر سنتے جائیں اور اختیار کرتے جائیں. تو تواضع ایک اختیاری عمل ہے, ہر شخص اپنے دل میں اس بات کو جما لے کہ میں سب مسلمان مردوں عورتوں سے کمتر ہوں, سب مجھ سے افضل اور بہتر ہے. تو یہ چیز دل میں ہونی چاہیے. تواضع اصل میں دل کے اندر ہوتی ہے, جب وہاں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے ظاہر میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. جس کے دل میں تواضع ہوتی ہے اس کی گفتگو کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, آبساری ہوتی ہے, اس کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے, جھکاؤ ہوتا ہے, بے نفسی ہوتی ہے, بلیٹنے بیٹھنے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی اکڑ ہے, نہ اس کے اندر کوئی غصہ ہے, نہ اس کے اندر کوئی بڑائی کی بات ہے, بس اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے, میٹھا میٹھا معلوم ہوتا ہے. یہ اس کے دل میں جو تواضع ہے اس کا یہ ظاہری ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو آج جی کے ساتھ چلتا ہے, جب کسی سے ملتا ہے تو اندر پیشانی کے ساتھ ملتا ہے, جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, خوش اخلاقی سے ملتا ہے. اس کے گفتگو میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی, کوئی تیس مار خاں والی شان نہیں ہوتی, کوئی بڑے پن کی کوئی بات نہیں ہوتی, کسی پہلو سے کوئی بڑائی اس میں سے اس کے اندر سے ظاہر نہیں ہوتی. اور یہ اختیاری حد تک تو ہر آدمی اپنے اندر اس طرح ہر وقت اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کر سکتا, کرنی چاہیے. اور بار بار اس کا اپنے دل میں استظہار ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, اس لیے کچھ نہیں ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے, پھر میں کس وجہ سے بڑائی کا اظہار کروں؟ جو کچھ بھی میرے پاس ہے, میرے تو ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, جسم کے اندر بھی کتنے قیمتی قیمتی اعضا فٹ ہیں جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے بنا کر لگا دیے. ایک آنکھ ہی خراب ہو جائے تو ساری دنیا ایک آنکھ نہیں دے سکتی اسے. اگر ایک گردہ خراب ہو جائے تو ساری دنیا گردہ بنا کے نہیں لگا سکتی. گردہ تو بہت دور کی بات ہے, آنکھ تو بہت, ناخن بھی کوئی نہیں بنا سکتا. تو جسم سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, روح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, اب اس میں ہی سب کچھ ہے. تو جب سب کچھ اس میں ہے تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, تو اب ہماری بڑائی کس بات کی؟ بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمان و زمین میں بڑائی کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات, تکبر ان کی شان ہے, عظمت ان کی چادر ہے, بس ان کے ساتھ ہی خاص ہے. وہ کسی بندے میں بڑائی کی کوئی بات ہے ہی نہیں. جب نہیں تو بس پھر تواضع ہی اس کے لیے مناسب اور موضوع ہیں, اسی میں اس کی سربلندی ہے. حدیث میں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. جو گرا زمین کے اوپر میرے اشک کا ستارہ, جو گرا زمین کے اوپر میرے اشک کا ستارہ, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارہ. اور یہ حقیقت میں پوری تواضع یہ اہل تواضع کی صحبت سے انسان میں پیدا ہوتی ہے, اس کا رسوخ اور پختگی اللہ والے کی صحبت سے آتی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ سنایا کہ ایک مرتبہ ان کے خانقاہ میں ان کے خاص خاص خلفاء جمع تھے. حضرت کے خانقاہ میں الگ الگ حجرے تھے جہاں ان کے مریدین اور خلفاء اور اصلاح کے لیے آنے والے ٹھہرا کرتے تھے. تو وہ لوگ وہاں جمع تھے تو ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی تھی. ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی تو ایک نے اپنا حال ان کو سنایا کہ بھائی میرا عجیب و غریب حال ہے, وہ یہ کہ جب میں خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں ہے اور مجھ سے کم تر کوئی نہیں ہے اور سارے مجھ سے بہتر ہیں اور سب حضرت سے خوب استفادہ کر رہے ہیں، میں بالکل ہی پیچھے اور سب سے زیادہ نکما ہوں۔ کہتے ہیں جب بھی آتا ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا۔ جنہوں نے سنا انہوں نے بھی کہا ہمارا بھی یہ حال ہے، دوسرے نے بھی یہ بتایا، تیسرے نے بھی یہ بتایا، چوتھے نے بھی، سب نے یہ حال بتایا۔ کہا تو یہ سب کا مشترکہ حال ہو گیا۔ کہیں حضرت سے ٹائم لو، حضرت کو جا کر بتاؤ۔ انہوں نے حضرت سے وقت لیا اور وقت لے کر کے حضرت سے ملے اور کہا ہم اپنا کچھ حال بتانا چاہتے ہیں، اب ہم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم جب خانقاہ میں آتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا اور ہم تو بالکل ہی ناکارہ ہیں اور بالکل ہی بیکار ہیں اور ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، باقی سب آپ کے ماشاءاللہ مریدین و خلفاء و متعلقین ماشاءاللہ خوب فیض اٹھا رہے ہیں، خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب ترقی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ہم تو پھسڈی ہیں، یہ لگتا ہے حضرت۔ حضرت نے سن کر کہا میرا بھی یہ حال ہے کہ میں تو آپ لوگ آتے ہو تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں، یہ بیچارے آنے والے جو ہیں ان کے صدقے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم چپ، حضرت یہ کہہ رہے ہیں اب ہم کیا بولیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، اس کے بعد پھر حضرت سجدہ کے لیے واپس آ گئے اور اپنے کمرے میں جہاں آپس میں ملا کرتے تھے جا کر وہاں کہنے لگے ارے بھائی وہ تو حضرت توازوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ عکس جمیل ہم پر بھی پڑ رہا ہے اور ہمیں بھی اپنے دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ دیکھو یہ اب شیخ چونکہ توازوں میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں باور کرو گے میں روزے سے ہوں، یہ فرماتے ہیں حضرت ایک ملفوظ میں کہ میں روزے سے ہوں، باور کرو گے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے سے زیادہ بدتر کوئی نظر نہیں آتا۔ کون حکیم الامت مجدد الملت، وہ یہ فرما رہے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو ان کے پاس جاتے تھے ان کا بھی یہ حال، تو یہ اصل جو دائمی توازو جسے کہتے ہیں، پختگی جسے کہتے ہیں، وہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں رہنے سے آتی ہے۔ اب باطن کے جتنے بھی اخلاق ہیں وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور جتنے رضائل ہیں وہ بھی اسی طرح دور ہوتے ہیں، صحبت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ توازو پر ایک شعر بھی ہے اور ایک قصہ بھی یاد آ گیا مجھے۔ مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، دل پہ لکھنے کا ہے وہ، یہ شعر دل پہ لکھنے کا ہے۔ مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹھا ہوں مجھے کیا غرض نشان ہے۔ یہ سوال حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جب بندے ہیں تو بندے ہی رہنا چاہیے، بڑے ہونے میں کیا فرق کیا رکھا ہے، جب اللہ کے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا ہیں اور ہم ان کے بندے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو مٹا کر ہی رکھنا چاہیے، کیوں اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو کس چیز کی بڑائی ہم کریں۔ تو مجھے خاک میں دبا دو اور میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹھاؤں مجھے کیا غرض نشان ہے۔ ایک اور شعر یاد آ گیا، تو کو اتنا مٹھا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹھا کہ تو نہ رہے، وہ ہو رہے تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹھا کہ تو نہ رہے، وہ ہو رہے تو نہ رہے۔ بس اندر بھی اللہ پاک ہوں باہر بھی اللہ پاک ہوں، اپنے آپ کو تو راشے سمجھ لیں ہم۔ اب وہ قصہ سنو جو ابھی ذہن میں آیا، حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ 555 ہجری کے بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی یہ شان تھی کہ جب یہ حج کر کے حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے چند اشعار پڑھے. پہلے تو سلام پیش کیا، تو چونکہ یہ سید تھے اس لیے حضور کو اپنا نانا جان کہہ کے سلام پیش کیا انہوں نے، السلام علیکم یا جدی، عربی میں دادا اور نانا دونوں کو جد کہتے ہیں. انہوں نے کہا السلام علیکم یا جدی، نانا جان سلام. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے نواسے وعلیکم السلام. بس جو سلام سنا تو یہ تو بے خود ہوگا، تو ہونا ہی چاہیے. تو پھر انہوں نے وہ شعر پڑھے کہ فی حالت البود روحی کنت ارسل، کہ حضور میں آپ سے دور ہونے کی صورت میں اپنی روح کو آپ کی خدمت اقدس میں قدم بوسی کے لیے بھیجا کرتا تھا. فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی، وہ میرے قائم مقام بن کر آپ کی قدم بوسی کر لیا کرتی تھی، دور سے میں اپنی روح آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا. فہذہ دولت الاشباح قد حضرت، آج تو یہ روح اور جسم دونوں ہی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. فمدد یمینہ کا کہتا ہے زابیہ شفتی، اپنا دست مبارک بڑھا دیجئے تاکہ میں بوسہ لے لوں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں. تو مزار مبارک سے دست مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور بوسا لیا اس کو، یہ ان کی شان ہے. اور یہ کوئی خواب و کشف نہیں ہے، حقیقت میں یہ واقعہ ہوا. اور اس وقت 6 لاکھ آدمی یا 60,000 آدمی مسجد نبوی میں موجود تھے، انہوں نے بھی حضور کے دست مبارک کی زیارت کی. ان میں ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جنہوں نے حضور کا دست مبارک کی زیارت کی. ایسے پائے کہ یہ بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر میں نے ایک گول عمارت دیکھی جس میں دروازے دروازے تھے. ایک گول عمارت دیکھی جس میں چاروں طرف دروازے دروازے تھے. تو میں ایک دروازے پہ گیا، چلو میں اندر جاؤں، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اندر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لے، اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. اب ہر دروازے پر لوگوں کا جمگٹا، ہر دروازے پر لوگوں کی بھیڑ، ہر آدمی اندر جانے کی کوشش کر رہا. تو میں ایک دروازے پہ گیا کہ یہاں سے شاید کچھ راستے ملے، اور میں نے اوپر دیکھا اس میں باب الصلاۃ لکھا ہوا تھا، نماز کا دروازہ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہاں سے راستہ ہے اندر جانے کا. کسی پہ روزے کا دروازہ، کسی پہ زکوٰۃ کا دروازہ، کسی پہ حج، جتنے شریعت کے احکام ہیں ظاہر اور باطن کے، ان سب کے ناموں کے وہ دروازے تھے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. سب کی ضرورت ہے، سب پر عمل کرنا چاہیے. ہر دروازہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو ہم نے جس دروازے پہ جاؤں وہاں اتنا رش، جس دروازے پہ جاؤں اتنا رش کے لوگ ایک دوسرے کا سینہ چھیل رہے، وہ کندھا چھیل رہے ہیں اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے گزر بھی نہیں جا رہا. اس لیے کہ ایک دم اتنے سارے آدمی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھیا اگر 5 آدمی جا سکتے ہیں اور 50 آدمی ایک دم داخل ہونا چاہیں تو کیسے جائیں گے؟ ایک بھی نہیں جا سکتا پھر. تو جس دروازے پہ جاؤں یہی حال، جس دروازے پہ جاؤں میں سوچا یا اللہ میں اندر کیسے جاؤں، اور اندر جاؤں میں تو اللہ پاک کی زیارت کروں. تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی یہ اتنی بڑی گول عمارت ہے، یہاں تو سب دروازے رش سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسا کروں میں لمبا چکر کاٹ کے ادھر جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی دروازہ خالی ہو، تو یا رش کم ہو جہاں سے لوگ آرام سے اندر جا رہے ہیں تو وہاں سے میں اندر چلا جاؤں. تو میں نے ایسے ہی کیا، تو میں نے بہت لمبا چکر لگایا اور یہاں کے بجائے کسی بھی دفعہ وہاں پہنچا اور پھر میں اس عمارت کے قریب آیا تاکہ کسی دروازے سے اندر جاؤں تو ایک دروازہ بالکل خالی پایا، ایک دروازہ بالکل ہی خالی اور چوپٹ کھلا ہوا، میری تید آ گئی، میں نے لوگ میرا سوچا سہیلا یہاں کوئی بھی نہیں پہنچا ابھی تک، تو میں جب اسے قریب کیا تو میں نے اوپر دیکھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا، تو پھر لکھا تھا باب التواضع، بس میں وہیں سے اندر داخل ہوا اور سیدھا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے وہاں سے دیکھا سامنے جن دروازوں سے میں پہلے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ وہاں پر اتنا رش تھا کوئی اندر جا نہیں پا رہا تھا، اور وہ دیکھا تو وہ ابھی تک زور آزمائی کر رہے تھے اور اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ کہتے میں نے یہ خواب دیکھا، پھر جب سویرے آنکھ کھلی تو حضرت نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ جو عمارت ہے یہ تو شریعت ہے، اس کی تعبیر تو ہے شریعت، اور جتنے دروازے ہیں یہ سب احکام شرع ہیں جو ظاہر کے بھی ہیں باطن کے بھی ہیں، لہذا یہ سارے اعمال ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تب اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، ظاہر و باطن کے سارے احکام کو ماننا اور ان پر حسب موقع عمل کرنا ضروری ہے واسطے اللہ کے، تب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ باب التواضع اس لیے خالی تھا، اس میں اسے اشارہ ہے کہ تواضع اختیار کرنے والے بہت کم ہیں، تکبر کرنے والے زیادہ ہیں، اس لیے تواضع کا دروازہ خالی ہے، لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسے قرب آسانی سے نصیب ہو تو آسان ترین طریقہ اور قریب ترین دروازہ تواضع کا دروازہ ہے۔ ہر آدمی اپنے دل میں تواضع پیدا کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی عالانی سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ صحت و عافیت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، یا اللہ رمضان شریف کے دنوں اور راتوں اور تمام اعمال کی تمام برکتوں فضیلتوں سے مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے قلب میں تواضع کو پیوست فرما، یا اللہ ہمارے دل میں تواضع کو مستحکم فرما، ہم اپنے دل میں یا اللہ ہر قسم کی بڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ غرور سے تکبر سے عجب سے خود پسندی سے بڑائی کے ہر عنوان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی تواضع ہمیں مکمل عطا فرما، یا اللہ ہمیں مکمل تواضع عطا فرما، مکمل تواضع عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما، یا اللہ ساری عطا فرما، جن چیزوں سے یا اللہ حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اپنے رحمت سے ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ رمضان شریف کی راتوں میں بھی آپ لاکھوں آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، ان میں ہم کو بھی رقم فرما، یا اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما، ہمارے والدین اہل و عیال کو بھی شامل فرما، ہمارے بہن بھائی ان کے اہل و عیال کو بھی شامل فرما، ہمارے دوست احباب اور ان کے متعلقین کو بھی شامل فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو شامل فرما، جو وفات پا گئے ان کو بھی شامل فرما، جو موجود ہیں ان کو بھی شامل فرما، جو آئیں گے آئندہ پیدا ہوں گے ان کو بھی شامل فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بچے قرآن شریف ختم ہوا ہے، اس نے بھی دعا کے واسطے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا ختم قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ختم کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔